بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. اس پیاری کتاب کی تفسیر کا درس جاری ہے، اور جزء عمّة کی سورۃ الغاشیہ کی آخری آیات کی تفسیر پر ہم پہنچے تھے، اور شیخ صاحب کے اس قول پر ہم نے درس ختم کیا تھا پچھلے درس میں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس آیت کریمہ کی مکمل تفسیر جو ہے وہ بیان کر لی تھی. اگلی آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں، يقول الله عز وجل، ارشاد باری تعالی ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے سیدھا کیا گیا ہے. زمین سیدھی ہے، ہموار ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس عظیم آیت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی اس انسان کو اس عظیم آیت پر غور فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اَيُنظُرُوا كَيْفَ سَطَحَ اللَّهُ هَذِهِ الْأَرْضَ الْوَاسِعَةَ، یعنی دیکھو، غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین، واسع زمین کو کس طریقے سے سیدھا کیا ہے. وَجَعَلَهَا سَطْحًا وَاسِعًا، اور اسے ایک وسیع سطح اور سیدھے ہموار کر دیا ہے. کیوں؟ لیتمکن الناس من العیش فیہ بالزراعۃ والبناء وغیر ذلك، تاکہ لوگ اس زمین پر آسانی سے رہ سکیں، اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکیں، چاہے کاشتکاری سے یا اس پر اپنے گھر وغیرہ تعمیر کرنے سے. وما ظنکم لو کانت الارض صببا غیر مسطحۃ یعنی مثل الجبال یرقى لها ویصعد لکانت شاقۃ. شخص فرماتے ہیں، آپ کا کیا گمان ہے اگر زمین کو پہاڑ کی طرح بنایا جاتا، پہاڑوں کی طرح زمین کو بنایا جاتا، کہ جیسے پہاڑوں پر مشقت کے ساتھ اوپر چڑھا جاتا ہے پھر نیچے اترا جاتا ہے، اگر زمین اس طریقے سے ہوتی، ہموار نہ ہوتی، اس میں اونچائی ہوتی اور گہرائی ہوتی، تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ سبحان اللہ، تو یقیناً مشقت ہوتی. ولم استقر الناس علیہا، اور کبھی بھی لوگ اس پر قرار نہ پاتے. لیکن اللہ عز و جل جعلها سطحا ممهدا للخلق، لیکن اللہ تعالی نے اس زمین کو ہموار بنایا ہے، سطح ممهد سیدھی اور ہموار بنایا ہے، کس لیے؟ للخلق، مخلوقات کے لیے. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض كروية، على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد. اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کی اس بات پہ بات کروں، زمین سیدھی ہے، ہموار ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے واللہ. دوسرے جتنے بھی سیارے ہیں، ان سیاروں کی جو سرفیس ہے ہموار نہیں ہے، گڑے ہیں یا پہاڑوں کی طرح اونچائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، سیدھی ہموار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ زمین ایسے ہی ہے بس، جیسے کہ یہ بدعقیدہ طبعی لوگ جو طبیعت کے پجاری ہیں کہتے ہیں کہ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا، انسان بھی اچانک آ گیا ہے، دنیا بھی اچانک آ گئی، بس اس کوئنسیڈنس سے بس کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے، ہمارے لیے اسے ہموار کیا ہے، سیدھا کیا ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہم زمین پر چلتے ہیں، آسانی سے چلتے ہیں، زمین اتنی ہموار ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری گاڑیاں، ہمارے جو سواری ہیں وہ آسانی سے چلتی ہیں. سبحان اللہ، اگر زمین ہموار نہ ہوتی، اگر زمین سیدھی نہ ہوتی، آپ امیجن کریں، کبھی آپ پہاڑوں پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اگر زمین پہاڑ کے مانند ہوتی، تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ پہاڑ پر گاڑی چلا سکتے ہم؟ پہاڑ پر کسی سوار پر سوار ہو کے جا سکتے ہم؟ اونٹ ہی صحیح، اونٹ پہاڑ پر جا سکتا ہے سیدھا؟ سبحان اللہ، بوجھ کیسے اٹھاتے ہم؟ گھر کیسے بناتے ہم؟ زندگی کیسے ہم بسر کرتے؟ تو زمین کا سیدھا اور ہموار ہونا یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور عبرت بھی ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، زمین ہموار ہے تب بھی اس ہموار زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنے رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پانچ نمازیں مردوں پر فرض ہیں. مسجد کی طرف جانے کے لیے زمین بالکل ہموار ہے، آسان ہے جانا. اب تو کارپیٹ روڈ بھی بن چکے ہیں، ورنہ اس نبینا صاحب کا قصہ معروف ہے صحیح حدیث میں. نوانے صاحب نبینا صاحب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعذار دیکھے کتنی ہے، نابینا ہے، مسجد کی طرف چل کے آنا کوئی سواری نہیں ہے، نمبر تین کوئی اور ساتھی بھی نہیں ہے، نمبر چار راستے میں حوام یعنی بچھو سانپ وغیرہ موزے جانور بھی ہوتے ہیں، نمبر پانچ تھوڑا دور بھی ہے. کتنی اعذار ہیں، کبھی گر جاتے، کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے. کیا میرے لیے کوئی عذر ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ اتسمع النداء، کیا کون میں اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کرتے ہیں جی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی عذر نہیں ہے. نبینا صحابہ کو عذر تو نہیں، صحابی ہیں. جب صحابی کہتے تو آپ جان لیں کہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اگر کوئی نرمی آسانی ہوتی تو ان کے لیے وہ حق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے برابر ہے، ان کے لیے کوئی عذر نہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا اجدک رخصہ، آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. سبحان اللہ، ہم کیا کہیں؟ آنکھیں سلامت، جسم سلامت، سواری ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، روڈ کارپیٹڈ ہیں، کوئی سانپ کوئی بچھو نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ، تب بھی کئی ایسے مسلمان ہیں، مرد ہیں، مرد نہیں نر ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. کچھ عرصہ گھروں میں پڑھتے ہیں، پھر وہ بھی بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کیا دو نمازیں ہم جمع کر سکتے ہیں؟ دو نمازیں، سبحان اللہ، دو نماز جمع کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، مرد ہیں یہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد استدل بعض العلماء، بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے، بهذه الآیت، اس آیت کریمہ سے، على ان الارض ليست كروية بل سطح ممتد، کہ زمین سفیریکل نہیں ہے، ہم گول کہتے ہیں. سفیریکل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بال نما دائرے تو گول ہوتا ہے یار، بیضوی، بیضوی تو چلو بیضوی چل جاتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ بال کی طرح نہیں ہے بلکہ کچھ انڈے اور بال کے بیچ میں ہے، انڈے کی طرح بھی نہیں ہے، نہیں نا، انڈے اور بال کے بیچ میں، یعنی مکمل سفیریکل بھی نہیں ہے. الغرض بہرحال، جی جیوسفیریکل، یار اتنی ٹیکنیکل لفظ نہ بتائیں نا یار، سننے والے بھی پریشان ہو جائے، سننے والے سب پڑھے لکھے تھوڑی ہوتے ہیں. الغرض، الغرض کہ بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ زمین گیند بال کی طرح گول سفیریکل نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، کیونکہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سُطِحَتْ یعنی سیدھی ہے، ہموار ہے. جیسا فرماتے ہیں لیکن هذا الاستدلال، هذا الاستدلال فيه نظر، اس استدلال میں نظر ہے، نظر ثانی کا مستحق یعنی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن هناك آیات تدل على أن الأرض كروية، کیونکہ دوسری آیات کریمہ موجود ہیں قرآن مجید میں جن میں یہ دلیل ملتی ہے کہ زمین کروی ہے، یعنی گول نما ہے. گول گول تو ہم کہ اصل گول سرکل ہوتا ہے, سرکل ٹو ڈی میں ہوتا ہے, تھری ڈی میں نہیں ہوتا, سفیریکل ہمیشہ. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے دلیل یہ نہیں لی جا سکتی کہ زمین گول یا بول نما نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے, یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہے, سفیریکل ہے, بال نما ہے لیکن سیدھی نہیں ہے. جیسا کہ اب دیکھیں چند دلائل دیکھ نوٹ کر لیں ذرا. اچھا, والواقع شاہد من ذلک, ایک تو دلائل قرآن مجید میں ہے پھر واقع بھی اس کا گواہ ہے. اب تو سیٹلائٹ کی جو تصویریں آئی ہیں زمین کی, واضح نظر آتا ہے کہ زمین سفیریکل ہے, سیدھی نہیں ہے. ایک اور مثال بھی شیخ صاحب آخر میں دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اور دلیل. یقول اللہ عز و جل, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل الی آخر الآیہ, سورۃ الزمر آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں, رات کو دن پر اور دن کو رات پر تکویر فرماتا ہے. تکویر سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں التدویر. تدویر کسے کہتے ہیں؟ گھمانے کو. رات اور دن آپس میں گھوم کر ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں. ومعلوم ان اللیل والنہار یتعاقبان علی الارض, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی معلوم بات ہے کہ رات اور دن کا تعاقب ہوتا ہے, یعنی ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے زمین پر. فإذا كان مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة, تو اگر یہ رات اور دن مکور ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمین بھی مکور ہے, یعنی گول ہے. چلو گول کا لفظ سمجھے, گول سمجھ آ گیا نا. اچھا, وقال الله تبارك وتعالى, دوسری آیت کریمہ میں اب یہ آیتیں ہیں قرآن مجید سے جن سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جو زمین ہے وہ سیدھی نہیں بلکہ گول ہے. وقال الله تبارك وتعالى, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت, سورة انشقاق نمبر 1-4. فقال واذا الارض مدت, وقد جاء في الحديث انها يوم القيامة تمد مد الأديم اي مد الجلد, اور حدیث میں آیا ہے کہ مدت سے مراد قیامت کے دن زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا جیسا کہ جلد کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. دیکھیں جانور کی جلد, جانور کی جلد, یہ جوتے پرس وغیرہ بیگ کیسے بنتے ہیں پتہ ہے؟ جلد کو کیا کیا جاتا ہے؟ دباغ. کیا دباغ کسے کہتے ہیں؟ رنگنے کو, اس کو رنگنے کو ٹیننگ سے کہتے ہیں, پھر اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے بالکل. تو جیسے جلد سیدھی کر دی جاتی ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا, یعنی گول نہیں رہے گی, سفیریکل نہیں رہے گی, اس وقت سیدھا کر دیا جائے گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی لا یکون فیہا جبال ولا اودیۃ ولا اشجار ولا بناء یذرہ الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فیہ عوجا ولا امتا, یہاں تک کہ کوئی پہاڑ نہیں رہے گا, کوئی وادیاں نہیں رہے گی, کوئی درخت نہیں رہیں گے, اور نہ ہی کوئی بلڈنگ اس زمین پر باقی رہے گی, کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح صاف کر دے گا جس میں آپ کو نہ کوئی اونچائی اور نہ کوئی گہرائی نظر آئے گی. فقوله تعالی, فقوله اذا السماء انشقت, تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جب آسمان کو کھول دیا جائے گا, یعنی اس میں شق شق کہتے ہیں پھاڑنے کو کھولنے کو. والسماء لا تنشق الا يوم القيامه, آسمان کب کھلے گا, کب اس میں شگاف پڑ جائیں گے؟ قیامت کے دن, اس سے پہلے نہیں. وهي الان غير منشقه, اور اب تو آسمان جو ہے اس میں کوئی شق نہیں, کوئی شگاف نہیں ہے. اذن قوله اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت, يعني يوم القيامه. آسمان سورۃ الانشقاق کی آیات کا تعلق قیامت کے دن سے ہے, جب آسمان میں انشقاق پڑ جائے گا اور زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اسی وقت کی بات ہو, نہ کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. جیسا کہ دنیا میں آسمان میں کوئی شگاف, کوئی شق نہیں ہے, اسی طریقے سے زمین بھی مدت اس وقت نہیں ہے, اس وقت ہوگی. فهي إذن الآن غير ممدودة، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت زمین ممدود نہیں ہے، یعنی سیدھی جلد کی طرح نہیں ہے. اذن مکورۃ والواقع المحسوس المتيقن الآن انه کروۃ لا شک، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت زمین کی حالت اور ہے، قیامت کے دن اسے بدل دیا جائے گا. اگر ابھی بھی سیدھی ہے جلد کی طرح تو قیامت کیا بدل جائے گا اس میں؟ واضح ہے. تو شیخ صاحب اس آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ زمین سیدھی نہیں ہے بلکہ اس وقت گول ہے. سیدھی کب کی جائے گی؟ قیامت کے دن. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اور واقع محسوس متیقن جو ہے یہی ہے کہ زمین گول ہے سیدھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب واقع کی دلیل بھی دیکھ لیں. والدلیل علی ان، بس سیٹلائٹ کی بات میں کرتا ہوں، بعض علماء کہتے ہیں اس پہ بھی شک ہے، کوئی پتہ نہیں کہ تصویر خود لیتے، کبھی زمین کو گھومتا ہوا دکھا رہے ہیں، اس میں کافی کنٹروورشن. سچ بات ہے، اللہ علم برحال. لیکن جو واقع محسوس ہے، شیخ سے بڑی آسان سی مثال دے رہے ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی سے مراد یعنی جو کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں والدلیل علی ھذا، واقع کی دلیل یہ ہے، انک لو سرت بخط مستقیم من ھنا من المملکۃ متجہ غربا، اگر آپ سعودی عرب یہاں سے غرب کی طرف چل پڑتے ہیں، مغرب کی طرف، وہ چلتے رہتے ہیں، چلتے رکتے نہیں ہیں، گھوم پھر کے، شیخ صاحب فرماتے ہیں لأتیت من ناحیۃ الشرق، تو آپ چلتے چلتے مشرق کی طرف واپس اس جگہ پہ آ جائیں گے. اگر آپ مغرب کی طرف خبر کریں سعودی عرب سے اور سیدھا چلتے جائیں، چلنے سے برا ضروری کہ پیدل چلیں، آپ جہاز کا سفر بھی کر سکتے، یعنی مغرب کی طرف آپ جائیں، سفر کرتے جائیں، سمندر کا سفر کریں کشتی پہ یا جہاز کا سفر، جس طریقے سے بھی، تو آپ یقیناً مشرق سے واپس آ کر سعودی عرب کی طرف آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب مشرق سے آ سکتے ہیں، گئے مغرب تھے، مغرب سے تھے، آئے مشرق سے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر سیدھی ہوتی زمین، کبھی مشرق کو مغرب مل سکتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کب مل سکتے ہیں دونوں؟ جب زمین گول ہو. والدلیل علی ھذا انک لو سرت بخط مستقیم من ھنا من المملکۃ متجہا غربا لاتیت من ناحیۃ الشرق تدور علی الارض ثم تاتی الى النقطۃ التی انطلقت منها، زمین پر گھومتے ہوئے اسی جگہ پر واپس پہنچ جاتے ہو جہاں سے ابتدا کی تھی جانے کی. وکذلک بالعکس، اور اس کے برعکس بھی، اگر لو سرت متجہا نحو المشرق وجدتك راجعا الى النقطه التي قمت منها من نحو المغرب، مشرق کی طرف واپس جاتے ہیں سفر کرتے تو واپس آپ مغرب کی طرف اسی جگہ پر واپس پہنچ جاتے ہیں. اذن فهي الان لا شك انها كرويه، تو اسے ثابت ہو کہ زمین کروی ہے، گول ہے. قرآن مجید کی آیات میں تعارض نہیں ہوتا. سطحت والى الارض كيف سطحت سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ زمین اگر ہموار ہے تو وہ گول نہیں ہو سکتی. ہموار ہے کہ نہیں زمین ہمارے سامنے؟ مسجد کو دیکھیں، ہموار ہے کہ نہیں؟ تو زمین حقیقتاً ہموار ہے، لیکن یہ اس کی بالکل ضد بھی نہیں ہے کہ زمین گول بھی ہے. بال کے سرفس دیکھیں آپ، سیدھی ہے کہ نہیں؟ سیدھی ہے، لیکن ہے تو گول. وہ اس بال کو اگر بہت بڑا کیا جائے اور اس کا حجم اور بڑا کیا جائے، یہاں تک زمین کے مانند ہو جائے، تو دیکھنے والے کو یہ بال کیسے لگے گی؟ سیدھی یا گول؟ سیدھی لگے گی، سبحان اللہ. اب چیوٹی کو لے دیں، اب بڑی بال لے لیں اور چیوٹی کو اوپر بٹھا دیں، چیوٹی کے لیے گول ہوگی سیدھی ہوگی؟ سیدھی ہوگی، سبحان اللہ. شخص فرماتا ہے اذا قال الانسان، اگر کوئی انسان یہ کہے اذا كانت كما ذكرت كرويه فكيف تثبت مياه البحار عليها وهي كرويه، فكيف تثبت مياه البحار عليها وهي كرويه. اگر کوئی شخص یہ کہے اگر زمین گول ہے تو پھر سمندروں کے پانی اس پر ثابت کیسے ہیں، اس سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ اب بال میں پانی ڈالیں تو ظاہر نکل جاتا ہے اس سے. شخص فرماتا ہے نقول في هذا الجواب عن ذلك، اس کا جواب، ان الذي امسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه يمسك البحار ان تفيض على الناس فتغرقهم. سب سے پہلے عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، الایمان باللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان. وہ کیسے؟ کہ جس ذات نے آسمان کو پکڑا ہوا ہے زمین پر گر جانے سے اللہ کے اس کی اجازت سے. زمان آسمان کس نے اٹھایا؟ زمین سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اللہ کے حکم سے یہ آسمان زمین سے جدا ہے. تو جس نے آسمان کو اٹھایا ہے اس نے سمندر کے پانی کو بھی پکڑا ہوا ہے. سبحان اللہ, کہ یہ پانی نکل کے لوگوں کو غرق نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قال بعض اہل العلم, بعض اہل علم نے یہ بھی کہا, واذا البحار سجرت اي حبست ومنعت من ان تفيض على الناس كشيء الذي يسجر او يسجر يعني يربط. اس آیت کریمہ کے تعلق سے بعض علماء نے کہا ہے واذا البحار سجرت یعنی حبست ومنعت, یعنی سمندروں کو روک دیا گیا, منع کر دیا گیا اللہ کے حکم سے کہ سمندروں کا پانی خشکی پر نکل کے لوگوں کو غرق نہ کر دے. تو کس نے تھاما ہوا ہے سمندروں کو؟ اللہ تعالی نے تھاما ہوا ہے. وعلى كل حال برحال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کوئی اعتراض کرے. نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی یہ جو سمندر ہیں یہ تھمے ہوئے ہیں, لوگوں کو غرق نہیں کرتے خشکی پر آ کر. وإن كانت الأرض كروية اگرچہ زمین گول ہی کیوں نہ ہو. ثم قال عز وجل, پھر ارشاد باری تعالی ہے, لما بين من آیات هذه الآيات الأربع, جب اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں سے ان چار آیات کا ذکر فرمایا, الابل اونٹ, والسماء اور آسمان, والجبال اور پہاڑ, والارض اور زمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, فذكر امره الله ان يذكر ولم يخصص احد بالتذكير. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ نصیحت کرو, لیکن اللہ تعالی نے تخصیص نہیں فرمایا کہ کس کو نصیحت کرنی ہے. اي لم يقل ذكر فلانا وفلانا فالتذكير عام. تو اللہ تعالی نے یہ تخصیص نہیں کیا, اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلان اور فلان کو نصیحت کرو. تو اس سے مراد یہ ہے, یہ نصیحت عام ہے, عموم طور پہ ہے, سب کے لیے ہے. لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعث الى الناس کافہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا سب لوگوں کے لیے. اے ذکر کل احد فی کل حال و فی کل زمان, یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر حال میں لوگوں کو نصیحت کرو اور ہر زمانے میں لوگوں کو نصیحت کرو, سوری ہر حال میں اور ہر جگہ پر لوگوں کو نصیحت کرو. فذکر النبی علیہ الصلاۃ والسلام, بس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے. وذکر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في امته في العلم والعمل والدعوة, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں, انہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو نصیحت کی ہے, علم عمل اور دعوت الى الله سبحانه وتعالى يعني. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس, لیکن کیا اس نصیحت سے ہر شخص یہ سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ الجواب لا, اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, سب فائدہ نہیں اٹھاتے. ارشاد باری تعالی ہے, فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين, سورة الذاريات آیت نمبر 55. اما غیر المؤمن, یعنی نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ مند تو ہوتی ہے جو مومن نہیں ہے. اما غیر المؤمن فإن الذکر تقیم علیہ الحجہ لیکن لا تنفعه, جو مومن نہیں ہے یہ نصیحت اس کے لیے حجت ہوتی ہے, اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. یعنی نصیحت سب کے لیے فائدہ مند ہے, جو مومن ہے تو نصیحت پا لے گا, جو مومن نہیں ہے اس کے لیے حجت ہو, یہ نصیحت حجت ہو جاتی ہے. یعنی اس کے پاس کوئی عذر باقی رہتا ہے, حجت سے یہ مراد ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا اللہ تعالیٰ کے ہاں جس سے اس کی کوئی بخشش ہو سکے. لا تنفع الذکر الا المؤمن ونقول, یعنی نصیحت سے مومن كلي فائدة منه. ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكر فاتهمه. ورم يكي هذا شيخ صفر ماته جبتم يدي كنتم هرى الدل نسيح القبول نهي كرتا تو پھر دل پر تهمت لگا دل کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے کوئی خلل ہے دل میں. لأن الله يقول کیونکہ اللہ تعالی کہ یہ فرمان ہے وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك. بس اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم اپنے دل میں اس کا کوئی اثر یا کوئی فائدہ نہیں محسوس کرتے تو پھر اپنے نفس پر تہمت لگاؤ اور یہ دیکھ لو کہ تمہارے اندر کوئی خرابی کوئی خلل ہے. وعلم ان فيك نقص وعلم ان فيك نقص ایمان اور یہ جان لو کہ تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے. لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى. کیونکہ اگر آپ کا ایمان کامل ہوتا تو ضرور اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے. لأن الذكرى لابد أن تنفع المؤمنين. کیونکہ نصیحت لازمی طور پر مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ قاعدہ ہے میرے بھائیو یاد رکھ لیں. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين یہ قاعدہ ہے. نصیحت کا ایمان سے گہرا تعلق ہے. ایمان ہے تو نصیحت بھی قبول آسانی سے کی جاتی ہے. جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنی ہی نصیحت کے قبولیت میں کمی ہوگی. جتنی ایمان مضبوط اور زیادہ ہوگا اتنی ہی نصیحت کی قبولیت زیادہ ہوگی اور مضبوط ہوگی. یہ قاعدہ ہے. اور ہر بندہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں نصیحت دیکھیں نصیحت کرنا تو آسان ہے دوسروں کو لیکن جب کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. اگر قبول کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے اور اگر قبول نہیں کرتے اور بہانے بنا لیتے ہیں نہیں بات یوں نہیں تھی بات یوں تھی نہیں ایسا نہیں تھا ویسے تھا کیا مطلب ہے اس کا نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا اور بہانے تلاش کر رہا ہے یعنی ایمان کمزور ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تاکہ ہم نصیحت بھی آسانی سے قبول کریں. یہی وجہ کہ صحابہ کرام رب اجمعین ایک مرتبہ نصیحت کی جاتی قبول کر لیتے کیونکہ دل پاک تھے ایمان مضبوط تھا عمل کرنے والے تھے احسان کرنے والے تھے عمل میں. آج ہماری کیا حالت ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس قاعدے کو نصب العین بنا لیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین واضح دلیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ابھی تک فذکر لفظ فذکر کی تفسیر تھی. فذکر انما انت مذکر. انما انت مذکر یعنی ان محمد علیہ الصلاۃ والسلام ليس الا مذکرا مبلغا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں نصیحت کرو. آپ صرف نصیحت کرنے والے ہی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور تبلیغ کرنے والے ہیں. واما الهداية فبيد الله عز وجل. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الى آخر الآية سورة البقرة 272. ليس عليك هداهم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان لوگوں کی ہدایت نہیں یعنی آپ پر فرض نہیں ہے آپ پر لازم نہیں ہے ان لوگوں کی ہدایت. ولكن الله يهدي من يشاء لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ دلوں کی ہدایت ہے. لیکن رہنمائی کی ہدایت تبلیغ کی ہدایت نصیحت کی ہدایت دعوت کی ہدایت علم و تعلیم کی ہدایت وضاحت کی ہدایت بیان کی ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی دی ہے اور انبیاء کے متبعین کو بھی عطا فرمائی ہے. شخص فرماته وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد قام صلى الله عليه وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته. والله تعالى كيف يعرف عمر صلى الله عليه وسلم يقينا نسيهت كرتيره نسيها كان كحق أداكيا يهان تك زندگی کے آخری مرحلے تک بھی بلکہ آخری وقت تک بھی وفات کے وقت تک بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. یقول آخری الفاظوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بھی وفات سے چند لمحے پہلے بھی کچھ نصیحتیں خاص نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ان میں سے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز نماز کو لازم پکڑو اقامۃ الصلاۃ کو لازم پکڑو وما ملکت ایمانکم اور تمہارے بالکل یمین غلام اور لونڈیاں ان کا خاص خیال رکھو. سبحان اللہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة نور نماز نور ہے زندگی کو روشن کر دیتی ہے قبر کو روشن کر دیتی ہے آخرت کو روشن کر دیتی ہے. وفات سے پہلے ایک اور روایت بھی ہے ایک یہاں پہ نماز ومالکت ایمانکم ایک روایت میں آیا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى لعنت یہود والنصارى پر وجہ کیا ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اپنے انبیاء کی عبادگاہوں کو اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادگاہیں بنا دی ہے. سبحان اللہ انبیاء کی قبریں عبادت گاہیں لعنت ان پر وجہ کیا تھی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے لعنت کا کیا سبب لعنت کی اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادگاہیں بنائی گئی ان پر تو لعنت تھی صرف اس لیے وہ صرف یہود و نصارہ تھے صرف اس لیے نہیں یہود و نصارہ بھی تھے وہ الگ سے لعنت تھے اور یہ جو سبب ہے خاص طور پر اس حدیث میں اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اس کی لعنت الگ سے ہے پھر کیونکہ یہودوں پر لعنت مختلف قرآن مجید میں مختلف اسباب کی وجہ سے دی گئی ہیں انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے یا دین میں تحریف کی وجہ سے کئی وجوہات ہیں لیکن یہاں پر اس حدیث میں تعجب کی بات یہ ہے واللہ کہ آج دیکھیں مزارات میں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے اولیاء اور صالحین کے قبروں پر مزارات تعمیر کی جاتی ہیں مزار کسے کہتے ہیں جس جگہ کی کثرت سے زیارت کی جائے زیارت کس لیے ہوتی ہے وہاں پہ ہوتا کیا ہے عبادت گاہ میں کیا ہوتا ہے طواف ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے دعا ہوتی ہے پکار ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے نظر و نیازیں ہوتی ہیں لنگر چلتے ہیں. مزارات میں کیا ہوتا ہے مجاوری الگ سے اعتکاف مجاوری ہوتی ہے الگ سے عبادت ہے. اچھا مزارات میں کیا ہوتا ہے طواف ہوتا ہے قبروں کا سجدے ہوتے ہیں دعا ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے نظر و نیازیں ہوتی ہیں مجاوری ہوتی ہے. سبحان اللہ یہ عبادت گاہیں ہیں کہ نہیں عبادت گاہ کسے کہا جاتا ہے جس جگہ پر عبادت کی جاتی ہے اسے مخصوص عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے عبادت گاہ بن جاتی ہے. کیا یہ مزارات عبادت گاہیں ہیں کہ نہیں عبادت کی جگہ ہیں کہ نہیں عبادات کی جاتی ہیں کہ نہیں متنوع عبادات ہیں کہ نہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آخری الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے شرک سے بچنا چاہیے بدعات سے بچنا چاہیے بدعات القبور سے بچنا چاہیے کیونکہ بدعات القبور شرک اکبر تک لے کے ہی جاتی ہے چاہے یا نہ چاہے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ بعثت کی کیا وجہ تھی یہی تھی. سب سے آخر رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری الفاظ کیا تھے سبحان اللہ دیکھ لیں شروع سے لے کے آخر تک بدعة القبور سي أغاهي أنبياء أور صالحين بغلو كرني سمنها أور شرك سمنها كرنا كيوكي أغر أولياء أنبياء أور أنبياء أولياء أور صالحين كي محبت میں غلو کوئی بھی کرتا ہے حد سے گزر جاتا ہے محبت میں تو پھر اس سے بدعات لازم آتی ہے اور پھر اس سے شرک لازم آتا ہے. اور ایک حدیث میں بیویوں کے تعلق سے بھی نصیحت کی ہے, یہاں پر ما ملکت ایمانکم ہے بیویوں کے تعلق سے بھی کہ اپنے بیویوں کا بھی خاص خیال رکھا کرو. استوصوا بالنساء خیرا, سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی جعل یغرغر بها علیہ الصلاۃ والسلام, یعنی آخری الفاظوں میں سے یہ لفظ الصلاۃ الصلاۃ وملکت ایمانکم حتی جعل یغرغر بها علیہ الصلاۃ والسلام, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات آ گئی. فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له قم فأنذر, فذكر صلوات الله وسلامه عليه الله تعالى كي بيار بيار وسلم نصيحت کرتے رہے كم سے منذ بعث وقيل له قم فأنذر سورة مدثرة بردو جب اللہ نے حکم دیا قم فأنذر اس وقت سے لے کے يعني جب سے بعثت ہوئے اس وقت سے لے کے الى ان توفاه الله وفاتك لم يألو جهدا في التذكير فی کل موقف, نصیحت سے کبھی بھی کسی موقف میں بھی کسی حالت میں بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی کوئی کمی کی ہے کوتاہی کی ہے. وہ فی کل زمان اور نہ ہی کسی زمانے میں علی ما اصابہ من الاذى من قومه ومن غیر قومه, اگرچہ بہت ساری اذیت پہنچائی گئی قوم سے بھی اور قوم کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی. مثال کے طور پہ قوم کے علاوہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہود, اور ان سے پہلے اہل الطائف. طائف والوں نے کیا کس طریقے سے سلوک کیا, سبحان اللہ, یہودیوں کو دیکھ لیں آپ. الغرض والذی قرأ التاریخ, یعنی سیرہ النبویہ, جو جس نے تاریخ سیرت النبی سیرہ النبوی پڑھی ہے, یعرف ما جرى له من اہل مکہ من قومه, تو یہ یقیناً جان لیتا کہ اہل مکہ جو قوم ہے انہوں نے کیا کیا ہے. الذین هم اقرب الناس الیہ, جو لوگوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں. والذین کانوا یعرفونه وَيُلَقِّمُونَهُ بِالْأَمِينَ, یہاں تک کہ وہ لوگ بہت قریب سے جانتے بھی تھے اہل مکہ جو ہیں, اور بلکہ یہ بھی کہتے تھے, بلکہ یہ لقب بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, الامین, امانت دار. يُلَقِّمُونَهُ بِذَلِكَ وَيَثِقُونَ بِهِ, یہ لقب بھی دیتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ بھی کرتے تھے. حَتَّى حَكَّمُوهُ فِي وَضْعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الْكَعْبَةِ, یہاں تک کہ جب ان کا اختلاف ہوا حجر اسود کو رکھنے کے وقت کے کون رکھے گا اپنی جگہ پر حجر اسود کو, حینما هدم الكعبة ووصلوا الى حد الحجر ووصلوا الى حد الحجر قالوا من ينصب الحجر, یہاں تک کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب قریش نے کعبے کو توڑ دیا, کیونکہ آپ جاتے کعبہ جو ہے کعبہ معظمہ جو ہے درانے پڑ گئی تھی بہت جہلیت کی, یعنی بعثت سے پہلے کی بات ہے, جو درانے زیادہ پڑ گئے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ حلال مال اکٹھا کرتے ہیں اور کعبے کی تعمیر نو کرتے ہیں شروع سے, سبحان اللہ, حلال مال, اللہ کے گھر کے لیے حلال مال, یعنی اس میں سود نہیں, سود تو جہلیت میں عام تھا نا, اس میں سود نہیں ہوگا, کوئی بغی کا پیسہ نہیں ہوگا, بدکاری کا پیسہ نہیں ہوگا, شراب کے کاروبار کا پیسہ نہیں ہوگا, کوئی حرام مال اس میں نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ گھر کی تعمیر کرنی ہے. تو پیسہ کم پڑ گیا تو جو حجر والی حجر, حجر دو مختلف, حجر حجر اسود ہے, حجر حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے, یہ کعبے کا حصہ ہے جسے حطیم بھی کہا جاتا ہے. اب جب طواف کرتے ہیں تو کعبے کے قریب ایک یوں آدھی دیوار ہے شمالی طرف, شمال کی طرف, حجر اسود کے جو اپوزٹ رکن ہے اس طرف, تو یہ آدھی دیوار کیا ہے, یہ اصل میں کعبے کے حصہ اندر کا حصہ ہے. جب قریش کا پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے کعبے کی سائز چھوٹا کر دیا, اور کیونکہ اس سائڈ سے نہیں کر سکتے, حجر اسود اور رکن ایمانی یہ اساس ہے, تو دوسری جو شمال کی طرف جو سائڈ تھی کعبے کی اسے کم کر دیا اور کعبے کی تعمیر کر لی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب اب تعمیر تو سب کر رہے ہیں ایک ساتھ, اب اصل بات ہے کہ حجر اسود جو اساس ہے جو بنیاد ہے وہ کون رکھے گا, مختلف قبیلے تھے، آپ بتائیں کہ اس زمانے میں اونٹ کی وجہ سے قتل و غارت ہو جاتی تھی قبائل میں. اب حجر اسود جیسے یہ مقدس پتھر جو ہے، اب اس مقدس جگہ پہ کون رکھے گا؟ تو جھگڑا ہو جاتا، سیدھی سی بات ہے، اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اب فیصلہ کون کرے گا اس اختلاف میں؟ ایک شخص ظاہر رکھے گا تو ایک شخص رکھے گا نا. اب جگہ تو آپ دیکھیں چھوٹی جگہ، حضرت اسود کی جگہ چھوٹی ہے، دس لوگ ایک ساتھ اٹھا کے رکھ نہیں سکتے، ایک شخص نے اس کو رکھنا تھا، جگہ اتنی. بہت سے کتنے لوگ دیتے ہیں ایک وقت میں؟ دو دے سکتے ہیں. اس لیے یار کوئز بھی آئے، وہ کون سی عبادت دنیا میں، دنیا میں پوری دنیا صرف ایک شخص ایک وقت میں کر سکتا ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ اسود کو بہت سا دینا، کوئی اور ہے ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. الغرض تو پھر انہوں نے مشورہ کیا، اور یہ سب کا اتفاق اس بات پہ ہوا کہ الامین، الصادق الامین بھی کہتے ہیں، کہ محمد جو ہے ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، امانت دار ہیں، یعنی ہم سب سے اچھے ہیں، گواہی ہے. ورنہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بھی تھے بزرگ بھی تھے، ان کو نہیں آگے آنے دیا، اور قتل و غارت ہو جاتی. کون رکھے گا؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت اتنا زیادہ بھی نہیں تھی، یعنی اس عمر میں ان سے بڑھ کر اور بھی تھے، بزرگ تھے، ابو طالب موجود تھا، اور بھی تھے، لیکن جھگڑے کا حل سب کا اتفاق کس چیز پہ ہوا؟ ان بزرگوں کا بھی اتفاق کس چیز پہ ہوا؟ کہ محمد رکھے گا، صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحکمت دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب اندر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صفا کے دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو کہیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اس پر اتفاق ہو گیا کہ صادق الامین ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دیکھے اب، سبحان اللہ، مختلف قبیلے ہیں. اب ہمیشہ دیکھو جوڑنے کی بات دیکھیں، کمال ہے کہ ایک چادر منگوائی، حضرت اسود اس چادر پہ رکھا، وہ جو قبیلے کے سردار تھے سب کو اس چادر اٹھانے کا کہا، تو چادر سب نے اٹھائی. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت اسود اپنی جگہ پہ رکھا، یعنی اس میں شرکت سب نے کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اور حضرت اسود کو اپنی جگہ پر اپنے دس مبارک سے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. شخص فرماتے ہیں حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر قالوا من ينصب الحجر فتنازعوا بينهم كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكموه فيما بينهم وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل واحدة من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه فإذا حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه. ٹھیک ہے، فكانوا يلقبونه بالأمين. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا کرتے تھے، لیکن لما اکرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تب سارے ترازو الٹ گئے. فصاروا يقولون انه ساحر انه كاهن، بس یہ کہنے لگے، سب یہ کہنے لگے کہ بے شک ساحر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، وشاعر ومجنون وكذاب، شاعر ہے، مجنون ہے، مجنون کے دو معنی، پاگل کو مجنون کہا جاتا ہے، اور جس کو جن کا اسیب ہو اس کو بھی مجنون کہا جاتا ہے، وكذاب اور جھوٹا، نعوذ باللہ، یہ سارے تہمت لگے. ابھی تھوڑی دیر پہلے صادق الامین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تہمت الزام تراشی کہاں سے آئیں، کیوں آئیں؟ کیونکہ حق کو قبول نہیں کرنا تھا. جب حق کو کوئی شخص قبول نہیں کرتا تو اس کے سامنے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، کون سا راستہ؟ تہمتوں کا، جھوٹ کا، الزام تراشیوں کا. اور یہ علامت دیکھ لیں آپ، اہل حق پر ہمیشہ اسی طریقے سے اہل باطل نے کیا ہے. جو حق کو قبول کر لیتا تو الحمدللہ، جو حق کو قبول نہیں کرتا تو اسے چاہے کہ حق کو قبول کرے، نہ کہ الٹا تہمت لگائے اہل حق پر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ورموہ بکل سب، اور ہر گالی گلوچ اور تہمت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی. فالرسول علیہ الصلاۃ والسلام يذكر وليس عليه الا التذكير، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت ہی کرتے ہیں. ومن هنا ناخذ ان الهدايه بيد الله، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فلا یمکن ان نہدی اقرب الناس الینا, یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگ اپنے سب سے قریبی رشتہ دار یا شخص کو ہدایت دے دیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, سورۃ القصص آیت نمبر 56. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انک لا تہدی من احببت, آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. شیخ صاحب فرماتے, فلنجزع اذا ذکرنا انسانا ووجدناه یعاند او یخاصم, تو ہمیں جزع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں رنج نہیں ہونا چاہیے جب ہم کسی شخص کو نصیحت کرتے ہیں اور ہم یہ پاتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عناد کرتا ہے اور جھگڑے پہ اتر جاتا ہے. او یقول انا اعمل ما شئت, میں جو چاہوں, یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں میں کروں. او ما اشبہ ذلک, یا اس جیسے کوئی اور بات کہے. قال اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں, لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, کہ میرے سورۃ الشعراء آیت نمبر 3, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوتا, شدید غم ہوتا جب مشرکین دعوت توحید کو قبول نہ کرتے. دیکھیں سبحان اللہ, رحمت العالمین علیہ الصلاۃ والسلام, کافروں کا بھی دل میں درد ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی کہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ, دشمنوں پر بھی ترس آتا تھا. وہ دشمن جنہوں گھر سے نکالا, قتل کی دھمکی دی, بلکہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی, سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی شدید غم و تکلیف, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسا مت کیجیے. شیخ صاحب فرماتے, لا تهلك نفسك اذا لم يؤمنوا, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو جب یہ ایمان نہیں لے کے آتے. ایمانهم لهم وكفرهم ليس عليك, ان کا ایمان ان کے لیے ہے اور ان کا کفر جو ہے آپ پر نہیں ہے, یعنی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اگر یہ لوگ ایمان کا راستہ نہیں اپناتے اور توحید کو قبول نہیں کرتے, ایمان قبول نہیں کرتے. ولہذا قال, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لست علیہم بمسیطر, یعنی لیس لک سلطۃ علیہم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ان پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے, سلطۃ یعنی سلطان نہیں ہے, ولا سیطرۃ علیہم, اور نہ ہی آپ کا ان پر کوئی زور ہے. السلطۃ للہ رب العالمین, طاقت سلطان زور صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے. انت علیک البلاغ بلغ, آپ پر تبلیغ ہے, آپ صرف تبلیغ کیجئے. والسلطان وسیطرۃ اللہ عز و جل, اور سلطان اور سیطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.